الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويزيك بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما وبدا على حبيبك من زانت به الاسر. الله جل شانه بہت کریم ہے اور ان کی رحمت ہر شے سے وسیع تر ہے. ان رحمتی وسعت کل شے. ہر چیز سے وسیع تر اللہ کی رحمت ہے. کسی کی خطائیں یا کسی کے گناہ اس کی رحمت کو عاجز نہیں کر سکتے. وہ جسے چاہے ہدایت دے دے, بخش دے, گناہوں کے بدلے نیکیاں عطا کر دے, کوئی اسے روک نہیں سکتا. لیکن اس نے اپنی حکمت بالغہ سے جب انسان کو شعور بخشا, فیصلہ کرنے کی قوت بخشی, تو اس کے فیصلوں پر فطری طور پر جو رد عمل ہوتا ہے اس پر بھی روک نہیں لگائی. اگر زہر میں موت کی خاصیت ہے تو کوئی شخص زہر کھا لیتا ہے وہ اس کی زندگی ختم کر دیتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ پھر اس سے پرسش یہ ہوگی کہ جب تم ایک لمحہ زندگی دے نہیں سکتے تو تم نے یہ برسوں کی زندگی چھینی کیوں؟ یہی جرم قتل کا ہے جو خودکشی کا ہے کہ جو زندگی دے نہیں سکتا اسے زندگی چھیننے کا کیا حق ہے, چھینتا کیوں ہے؟ تو ایک جو فطری نتیجہ ہے یا جو اصولیات ہیں فطرت کے ان کے مطابق جو نتیجہ ہے وہ برآمد ہوتا ہے. اور انسان کی جب خطائیں بڑھتی ہیں, گناہ بڑھتے ہیں, تو بالکل یہی حال ہوتا ہے کہ کسی کشتی میں اگر ایک ایک کنکر بھی پھینکتا رہے انسان تو ایک دن وہ اتنی بھر جاتی ہے کہ غرق ہو جاتا ہے. کوئی بڑا منو وزنی یا ٹنو وزنی پتھر نہ رکھے لیکن وہ چھوٹے 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 کنکر بھی لے ڈوبتے ہیں. یہی مثال علماء حق نے گناہ صغیرہ کی دی. اور صوفیاء نے جو اس کی تشریح فرمائی ہے وہ فرماتے ہیں کہ گناہ صغیرہ نہیں ہوتا. جسے صغیرہ اصطلاح شریعت میں کہا گیا ہے اگرچہ اپنی سزا کے اعتبار سے وہ معمولی ہو لیکن گناہ ہونے کے اعتبار سے تو اسی اللہ کی نافرمانی ہے. تھوڑی کر لی یا بہت کر لی نافرمانی تو اسی ذات کی ہے. تو یہ فرمایا کہ ہو القادر علی ان یبعث علیکم عذاب من فوقکم. وہ قادر ہے, وہ چاہے تو تم پر اوپر سے آسمانوں سے عذاب نازل کر دے. کتنی قومیں اس طرح تباہ ہوئیں آسمانوں سے ان پر پتھر برسے، آسمانوں سے آگ برسی، بادل گھر کر آئے اور لوگ کیسالی کے مارے ہوئے تھے اور بڑے خوش ہوئے کہ خوب بارش ہوگی، لیکن پانی کی بجائے بادلوں نے آگ برسائی. اور من تخت ارجلکم، اب وہ قادر ہے کہ تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب پیدا کر دے، کوئی جانور پیدا کر دے، کوئی بیماری پیدا کر دے، کوئی جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے میں زمین کو حکم دیا تھا پانی چھوڑ دے، کوئی بھی عذاب پیدا کر دے وہ قادر ہے. اور ایک تیسری قسم کا عذاب یہاں بیان فرمایا، او یلبسکم شیعہ، یا وہ تم کو گروہوں میں بانٹ دے. وَنُزِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ، اور پھر ایک گروہ کی طرف سے دوسرے کی تباہی کا سامان ہونے لگے اور ایک کی طرف سے دوسرے کو تکلیف پہنچنے لگے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور آپ کی خصوصیات میں یہ ہے کہ آپ نے جب سے زمین پر قدم رنجا فرمایا تو اجتماعی عذابات ختم کر دیے گئے. بہت سے فضائل خود حدیث پاک میں ارشاد ہیں، جن میں یہ بھی ہے کہ دنیا میں میری تشریف آوری کے بعد جو قوموں پر اجتماعی عذاب آتے تھے، آسمانوں سے آتے تھے، زمین سے پیدا ہو جاتے تھے، قوموں زمین پھٹ جاتی تھی، قوموں غرق ہو جاتی تھی، طوفان آتے تھے قوموں کو بہا لے جاتے تھے، ہوا کا طوفان آتا تھا قوم کی قوم تباہ ہو جاتی تھی، آسمان سے پتھر برستے تھے، یہ سارا عذاب اللہ کریم نے ختم کر دیا. مشرکین مکہ نے ایک بار تھک ہار کر کہ ہم اس ایک ہستی کا بگاڑ بھی کچھ نہیں سکتے، ساری کوششیں کر چکے ہیں، کچھ بگڑتا بھی نہیں، برداشت بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارا کئی صدیوں کا باپ دادے کا جو مذہب ہے اسے باطل بتاتا ہے، ہمارے خداؤں کی تکذیب کرتا ہے جنہیں مدتوں سے ہم ہمارے آبا و اجداد پوچھتے چلے آ رہے ہیں، اور اگر ان کی بات مانے تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ کئی پشتوں تک ہمارے جو آبا و اجداد اس مذہب پہ قائم رہے وہ سارے جہنمی ہیں، وہ سارے دوزخ میں گئے. یہ اعتراض فرعون نے بھی کیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بات کی کہ اللہ پر ایمان لاؤ، جو تم نے دین بنا رکھا یہ کفر ہے، باطل ہے، تو اس نے بھی کہا تھا ما بال القرون الاولی، پھر جو پہلے فوت ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، ان کے بارے تمہاری کیا رائے. لوگوں کو بھڑکانے اور لوگوں کو خلاف حق ایک بات پہ جمع کرنے کے لیے یہ اعتراض فرعون نے کیا تھا، ماں بال کروں گی، جو پہلے مرد ہیں ان کے بارے پھر کیا، اس میں سارے جنمی ہوں گے. اللہ کا نبی کہے ہاں وہ دوست نہیں ہیں تو ہم لوگوں کو بھڑکائیں کہ دیکھو تمہارے باپ دادا کو دوست کہتا ہے، اس کی بات مانو گے. شیطان کے حربے بھی عجیب ہیں، جتنا کہ اللہ کا مقبول بندہ ہو اور اس کے غضب کا شکار ہو تو جو خرافات اس کے منہ سے نکلتی ہیں وہ چاہتا ہے کہ ہو بہو ویسی ہی بات دوسرے کے منہ سے نکلے تاکہ اسی طرح کا غضب اس پر بھی نازل ہو. وہی بات اس نے مشرکین مکہ کے ذہن میں ڈال دی. وہ کہتے تھے کہ بھی ہم اگر مان لیں ان کی بات تو اس کا مطلب ہم یہ مان لیں گے کہ ہمارے آبا اجداد تو جہنمی ہیں، دوستی ہیں، وہ کافر تھے، گمراہ تھے، نہیں ہم یہ نہیں مانیں گے. تو کل آ کر ایک دفعہ وہ بیت اللہ میں جمع ہوئے اور بیت اللہ کے پردوں سے لٹک لٹک کر دعا کی کہ یا اللہ اگر تیرا یہ بندہ جو کہہ رہا ہے یہ سچ ہے, اگر یہ برحق نبی ہے اور اس کی دعوت حق ہے, واقعی تو اس سے ہم کلام ہوتا ہے, تو اس پر وہی نازل فرماتا ہے, یہ تیری بات کر رہا ہے, تو انتر لینا حجارت من السماء, ہم نہیں مانگے پھر ہم پر پتھروں کی بارش کر, ہمیں تباہ کر دے, یہ جھگڑا تو ختم ہو. اگر تو نہ آگے عذاب علیم, یا تو ہم پر پتھر برسا, یا ہمیں کوئی اور دردناک عذاب جو چاہتا ہے کم از کم ہمیں ختم کر دے, پھر یہ ہو اور اس کے ماننے والے ہوں اور تیری عبادت کرتے رہیں, جھگڑا تو ختم ہو. اللہ کریم نے اپنے نبی کو یہ بات بذریعہ وحی بتائی, قرآن حکیم میں موجود ہے. یہ کافر یہ دعا کرتے ہیں لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, سندھی زمین پر موجود ہو, ان کے درمیان بستا ہو اور میں ان پر عذاب نازل کروں, یہ میری رحمت کو گوارا نہیں. اگر انہی کی بات پر ہوتا تو جو کچھ یہ مانگ رہے تھے میں انہیں دیتا اور انہیں سمجھ آ جاتی کہ ہم نے کیا مانگا. یہ بھی ایک گستاخی ہے اور بڑی بے باکی اور جرت ہے کہ وہ عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہیں, لیکن ان کی یہ گستاخی بھی اس لیے درگزر کر رہا ہوں, عذاب تو انہیں ملے گا لیکن زمین پر اب کوئی اجتماعی عذاب میں نازل نہیں کروں گا. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, جب تو موجود ہے زمین پر میری رحمت کو حیا آتی ہے کہ اسی زمین پر عذاب نازل کروں جہاں تو جو یہ افروز ہے. تو یہ جو اجتماعی عذاب تھے کہ آسمان سے عذاب نازل ہوا مخلوق تباہ ہو گئی, زمین سے پھوٹ پڑا مخلوق تباہ ہو گئی, یہ ختم کر دیے گئے بطفیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تشریف آوری کے اعزاز میں. جیسے فرمایا وجعل لی الارض مسجدا وطهورا كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ساری زمین کو میری خاطر مسجد بھی قرار دے دیا گیا اور پاک کرنے والی بھی. یہ دونوں باتیں آپ کی بعثت سے پہلے نہیں تھی, پہلی امتوں میں مٹی سے تیمم نہیں ہو سکتا تھا, پہلی امتوں میں ہر جگہ نماز نہیں ہوتی تھی, نماز کے لیے مسجد یا مخصوص جگہ یا ایک ہاتھا بنایا جاتا تھا, اس کے باہر نماز نہیں ہوتی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے فرمایا ساری زمین کو اللہ نے مسجد قرار دے دیا, جہاں وقت ہو جائے وہیں سجدہ کرے. پانی نہیں ملتا تو مٹی سے تیمم کر لو. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ایک مجلس کا مفہوم ہے کہ پانی کے دھونے سے جلد پاک ہوتی ہے, تیمم سے ہڈیوں ہڈیوں کا گودا تک پاک ہو جاتا. تو یہ برکات نبوت تھیں, آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات تھیں جن کی وجہ سے مخلوق الہی ان اجتماعی تباہیوں سے تو بچ گئی. مگر ایک اور عذاب, اور یلبسکم شیعہ, اللہ تمہیں گروہوں میں بانٹ دے. قرآن حکیم میں متعدد جگہ لفظ شیعہ آیا ہے اور ہر جگہ شیعہ کا لغوی معنی عربی میں گروہ کا ہے, کوئی طائفہ گروہ جو کسی ایک بات پہ جمع ہو جاتا ہے شیعہ کہلاتا ہے. لیکن اصطلاح قرآن مجید میں کسی نیک گروہ کے بارے میں آیا, برائی پر جمع ہونے والے گروہوں کے بارے یہ لفظ استعمال کیا گیا, اور انبیاء کی مخالفت پہ جمع ہونے والے جو گروہ تھے ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا. ایسے ہی یہاں جن پر عذاب نازل ہو انہیں گروہوں میں بانٹ دیے گئے. جو متفرق گروہ ایک دوسرے کو ایزا دینے کا سبب, ایک دوسرے کی برائی سوچنے کا سبب, ایک دوسرے کی تباہی سوچنے کا سبب بن جاتے ہیں, ان کو کہا ہے او یو دو سکن شیا تجمہ. وہاں لکھے گئے یا تمہیں فرقہ فرقہ کر دے. فرقہ تو کسی مذہبی عقیدے پہ ہوتا ہے, گروہ مفادات پہ ہوتا ہے. اگرچہ اس کو رنگ کسی مذہب کا دیا جائے, کسی عقیدے کا دیا جائے, لیکن دراصل اس کی بنیاد یا مفادات ذاتی پہ ہوتی ہے یا اگلے سے دشمنی پہ ہوتی ہے. تو ہمیں ایک عذاب یہ بھی ہے کہ تمہیں گروہ میں بانٹ دے گئے ذیک باد اور تم باس آباد, اور ایک گروہ کی طرف سے دوسرے گروہ کو دکھ پہنچے, تکلیف پہنچے, ایزا پہنچے. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون. دیکھیے ہم کس طرح بات کو واضح کر کے بیان فرماتے ہیں, مثالیں دے کے بتاتے ہیں تاکہ لوگ بات کو سمجھ سکیں, اس کا ادراک کر سکیں, اس کے نفع نقصان کو جان سکیں اور اس سے بچ سکیں. اب یہ عذاب جو ہے گروہ بندی کا, اسے دیکھ لیں کتنا عام ہوا ہے. یہی رمضان یا عید کے چاند کی بات دیکھ لیں, اب اس پہ مقابلے شروع ہیں. کیا یہ محض گروہ بندی نہیں ہے؟ بالکل صاف اور سادہ سا حکم ہے, سومو لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم. چاند دیکھ کر روزہ رکھو, چاند دیکھ کر افطار کرو. ایک آدمی سارا سال نفلی روزے رکھتا ہے, شعبان المعظم کی 29 ہے, فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ چاند ہوا ہے یا نہیں, کچھ کہتے ہیں ہوا کچھ کہتے ہیں نہیں. اس صبح میں روزہ رکھنا کہ شاید رمضان ہوگا, اس کے لیے بھی حرام ہے. صبح میں روزہ رکھنا حرام ہے, روزہ نہ رکھا جائے. اگر یقینی پتہ چلے بعد میں تحقیق ہو جائے کہ نہیں روزہ تھا تو وہ غلطی سے رہ گیا, اس کی قضا کی جا سکتی ہے, لیکن شبہ میں رکھنے کا جواز نہیں. اسی طرح شبہ میں چھوڑا بھی نہیں جا سکتا. اور حضور علیہ السلام کا یہ فرمان, سومو لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم, آج کی سائنس کی تائید فرماتا ہے. آج کے علم فلکیات نے بتایا کہ چاند ساری زمین پر ایک ہی وقت نظر نہیں آتا, کچھ علاقوں میں آج نظر آتا ہے, کچھ میں کل آئے گا, کچھ میں شاید پرسوں نظر آئے. اس لیے کہ جو بھی اس کا فاصلہ سورج سے بڑھتا ہے تو جو قریبی علاقے ہیں ان میں پہلے نظر آتا ہے. غروب آفتاب کے جو قریبی علاقے اس وقت ہوتے ہیں جب چاند اور سورج میں فاصلہ بڑھ رہا ہوتا ہے, تو ان میں پہلے نظر آ جاتا ہے, لہذا مغربی ممالک میں پہلے نظر آ جاتا ہے, ہمیں بعد میں نظر آتا ہے. تو چاند کے بھی زون ہیں تو بلد اور عرض بلد کے مطابق, جو علم فلکیات کے حساب سے تقسیم کیے جا سکتے ہیں. مثلاً عین ممکن ہے کراچی میں 2-4 منٹ چاند دکھائی دے, لیکن اس چاند کے دیکھنے کے شاید ہم مکلف نہ ہوں, کیونکہ ہمارا اور کراچی کا 30 منٹ کا وقت کا فاصلہ ہے. تو اگر تو وہ چاند 30 منٹ آسمان پر رہے یا 30 گھنٹے سے اس کی عمر 2-4 منٹ زیادہ ہو, پھر تو ہم بھی اس کے مکلف ہیں. لیکن اگر 30 گھنٹے سے پہلے کراچی نظر آ کر غروب ہو جائے تو یہ جگہ یا لاہور اس کا مکلف نہیں, اس لیے کہ 30 گھنٹے بعد تو وہاں بھی نہیں تھا. تو بڑی آسانی سے یہ طے کیا جا سکتا ہے کہ کن علاقوں میں چاند نظر آئے یا کن شہروں میں چاند نظر آئے تو کتنے علاقے میں عید ہوگی یا کتنے علاقے میں رمضان ہوگا اور باقی میں دوسرے دن ہوگا. اب بجائے اسے طے کرنے کے میں کئی دنوں سے اخبار میں دیکھ رہا ہوں کہ جامع نگر والے کہہ رہے ہیں جی پوری دنیا پہ ایک دن عید ہونی چاہیے مسلمانوں. اس کا مطلب ہے آپ قمری تاریخوں کو چھوڑ دیجیے اور پھر کوئی جون جولائی مارچ اپریل کی ایک تاریخ مقرر کر لیجیے تب ممکن ہے, ورنہ چاند تو ایک دن نظر نہیں آئے گا اور وہ بھی ایک دن نہیں ہوگی کہ یہاں جس دن 12 ہوگی تو ہمارے عین اپوزٹ مغرب میں اس دن 11 کی رات ہوگی تو پھر ایک دن عید کیسے ہوگی. یعنی ساری دنیا پہ تو ایک وقت میں دن ہوتا ہی نہیں. یہ ایک نئی گروہ کا ہے, ایک نیا شاخسانہ بن رہا ہے, اب اس پہ ایک اور نیا گروہ بن جائے گا. تو یہ گروہ بندیاں قوموں میں امتوں میں کب آتی ہیں, کیوں آتی ہیں؟ قرآن حکیم نے اس کا حل یہ بتایا ہے وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ. اگر کسی بات پر اختلاف رائے پیدا ہوتا ہے تو اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرو اور وہاں سے جو حکم ہے وہ سارے مانو, کیونکہ رسول سب کا ہے, اللہ سب کا ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرمائیں گے تو وہ کسی ایک گروہ کی دوسرے پہ بالادستی نہیں ہوگی, کسی ایک فرد کی دوسرے پہ چڑھائی نہیں ہوگی, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ہیں تو فیصلہ بھی سب کا ہوگا. لیکن اگر آپ اس بات کو بارگاہ رسالت پناہی میں پیش نہیں فرماتے, شریعت مطہرہ پہ پیش نہیں فرماتے, آپ کے احکام کے مطابق تصویر نہیں کرتے, تو پھر ہر کوئی اپنی اپنی رائے پہ بٹ جائے گا, اسے نیکی بھی سمجھے گا, ثواب بھی سمجھے گا, اور مخالف کو یا نہ ماننے والے کو زور کرنے کی کوشش بھی کرے گا. پھر بات باتوں سے الزامات پہ جائے گی, الزامات اب سے بہتان پہ جائے گی, بہتان سے لڑائی پہ جائے گی, پھر ایک دوسرے کے دشمن بن جائے گے. تو کیا ہوگا, وہ رزیت آباد تم باس آباد, ایک دوسرے کی طرف سے دوسرے پر تکلیف اور دکھ اور خرابی کا اظہار ہوگا. اور ہم اس انتہا کو پہنچ چکے ہیں کہ گروہ بندیاں اس حد تک چلی گئی ہیں کہ اب کسی گروہ کا عبادت خانہ بھی محفوظ نہیں. جو اپنے آپ کو مواحد اور توحید پرست کہلاتے ہیں ان کی مساجد میں بھی بم پھٹتے ہیں, جو اپنے آپ کو صوفی اور اہل اللہ کہلاتے ہیں ان کی مساجد میں بھی گولی چلتی ہے, جو اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں ان کے امام بارگاہوں میں بھی گولے برستے ہیں. کون کوئی باہر سے آتا؟ عذاب الہی ہے. تو بے شمار گروہ بن گئے, ہر گروہ اپنے آپ کو صرف حق پہ نہیں سمجھتا, دوسرے کو مٹانا بھی ضروری سمجھتا ہے کہ دوسرے کو زندہ بھی نہ رہنے دیا جائے. اسی طرح سلاسل یہ جماعتیں جب بنتی ہیں تو ان میں بھی اللہ کی ناراضگی کا ظہور اس طرح ہوتا ہے کہ ان میں بھی گروہ بندیاں بن جاتی. اور یہ گروہ بندی بالکل اسی طرح بنتی ہے جس طرح امتوں میں بنتی ہے کہ جب آدمی اپنی رائے اور اپنے فیصلے پہ اڑ جاتے ہیں تو گروہ بندیاں بن جاتی ہیں. جس طرح وہاں حکم ہے کہ بارگاہ نبوی میں پیش کرو معاملات کو, اسی طرح جماعت میں بھی چاہیے کہ بات کو شاہ کے سامنے رکھا جائے اور جو طے ہو وہ سب کے لیے قابل قبول ہو. ہر آدمی کا شیخ پر اتنا ہی حق ہے جتنا کسی بہت قریبی کا، شیخ سے کوئی دور نہیں ہوتا، کوئی امتی نبی سے دور نہیں ہے. ہر ایک کو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ میرا شیخ ہے، میں اپنی گزارش پیش کر سکتا ہوں، میں اپنی بات کر سکتا ہوں، میں اپنا دکھ کہہ سکتا ہوں. اگر یہ چیز نہیں رہے گی تو وہ قوت، وہ جذبہ جو ذکر اذکار پہ آمادہ کرتا ہے، وہ جذبہ جو اشار و قربانی پہ آمادہ کرتا ہے، وہ جذبہ جو قرب الہی کی تلاش پہ آمادہ کرتا ہے، اس میں کمی آ جائے. اور عظمت الہی کو تلاشنے کی بجائے بندہ اپنی بڑائی کی مصیبت میں گرفتار ہو جائے، کیونکہ یہ کیفیات بھی انعکاسی ہوتی ہیں اور از خود پیدا نہیں ہوتی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے فتح بیت المقدس کے وقت عرض کیا گیا کہ آپ اچھا لباس پہن لیں اور ایک اچھے سے گھوڑے پہ بیٹھ جائیں، آخر عیسائیوں نے آپ سے بات کرنی ہے اور آپ کو بحثیت امیر المومنین دیکھنا ہے، تو آپ کا لباس بھی پھٹا ہوا اور کاکیاں لگی ہوئی ہیں، پھر اوپر سے بارش برسی، کیچڑ سے لت پت ہے، اور سواری کی ان کا بھی یہی عالم ہے. تو آپ نے لباس تبدیل فرمایا، اچھے گھوڑے پر بیٹھے اور پھر اتر گئے اور کہا میرا وہی لباس لاؤ. اس نے تو مجھ میں ایک اکڑ سی پیدا کر دی تھی اس تمہارے مخملی لباس میں اور اس شاندار گھوڑے میں، تو یہ تو مجھے نہیں چاہیے. پھر فرمایا کہ یہ بہترین نسل کے گھوڑے عرب میں موجود تھے، بہترین لباس زر و جواہر اور سونے کے تاج عرب میں موجود تھے، لیکن ہمیں کوئی گھاس تک نہیں، ہمیں جانتا کوئی نہیں تھا، کوئی گھاس تک نہیں ڈالتا تھا، کون پوچھتا تھا ہمیں؟ ہماری عزت گھوڑوں سے اور بہترین لباس سے نہیں ہے، ہماری عزت محمد رسول اللہ کی غلامی سے ہے. حضور کی بعثت نے ہمیں عرب بنا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نے ہمیں ان منازل پہ پہنچا دیا، ہمیں حضور کی غلامی میں عزت ہے ہماری، یہی ہماری پہچان ہے، یہ بہترین لباس اور یہ بہترین سواریاں نہیں. آپ نے وہی اپنا لباس پہن لیا اور اسی طرح اونٹ کی مہار پکڑ لی کہ سواری کی باری غلام کے تمہیں پر بیٹھے بیت المقدس تک اب میں مہار پکڑ کے چلوں گا. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہی نشانی دی گئی تھی کتب سابقہ میں جو عیسائی علماء کے مطالعہ میں تھی، کہ ایک عجیب شخص ہوگا پھٹے ہوئے لباس والا کیچڑ سے آلودہ، اونٹ پر غلام اور خود مہار پکڑے ہوئے، اس سے لڑنا مت، وہ بیت المقدس کا فاتح ہے، اسے شہر سپرد کر دے. انہوں نے دیکھا تو انہوں نے شہر خالی کر دی، اس سے لڑو گے تو تباہی کے سوا کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ فتح اس کا مقدر ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی باعث عزت و افتخار ہے. اسی طرح جماعت کے ہر طالب کو اپنے شیخ پہ اور اپنی ذات پہ بھی اعتماد ہونا چاہیے کہ میرا بھی تعلق ہے، جو بات کرے وہ کسی کی تکلیف، کسی کی برائی، کسی کو دکھ پہنچانے کے لیے نہیں، اپنی اصلاح اور دوسروں کی اصلاح کی فکر کرے اور بھلائی کی بات کرے. کیونکہ یہ عذاب مشیوں میں نزیق آباد و کن باس آباد آج ہم ہر طرف برپا دیکھ رہے ہیں. یہ عذاب ہے جو باقی رہ گیا، جس میں قومیں بٹ جاتی ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں، میں تو یہ سمجھتا کہ ملک میں کوئی ایک مسجد ایسی ہو جہاں مختلف گروہ نہ ہو، وہاں بھی اختلاف اختراق. مسجد اللہ کی ہے، جو نماز پڑھا رہا ہے مسلمان ہے یہ کافی ہے, چلو نیک نہ ہو بات ہو پیچھے والے سے گناہگار ہوگا, لیکن یہ فیصلہ کہ وہ نیک ہے یا گناہگار یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. ہمیں تو اس نے جج نہیں بنایا کہ کسی کے بارے ہم فیصلہ دیں کہ یہ نیک ہے یا گناہگار. ولا تزکوا انفسکم, اپنے آپ کو پارسا مت سمجھو, اس لیے کہ جن کاموں کو تم نیکی سمجھے بیٹھے شاید وہی اس کے ہم گستاخ ہوں کہ تم نے ایسا کیوں کیا. کام کا صرف ظاہر نہیں ہوتا, صرف طریقہ نہیں ہوتا, اس کے اندر ایک خلوص اور نیت بھی ہوتی ہے. کیا خبر جس سلجے کو ہم عبادت سمجھ رہے ہیں اس میں وہ ناراض ہے کہ اس میں تو نے اپنی پارسائی کے لیے سلجے لمبے کیے تھے کہ لوگ سمجھیں یہ بڑا نیک ہے, اس میں میرا سلجہ کون سا تھے. ہم نے تو اسے نیکی لکھا ہوا ہے کہ میں نے اتنے نفل پڑے, وہ ناراض ہے کہ تم نے بے نیت سے پڑے, تمہارا ارادہ اپنی پارسائی جتانے کا تھا, میری عبادت کا تو نہیں تھا. اسی طرح بہت سے کام جو ہم کرتے ہیں تو کسی نیکی کی ہمیں رسید نہیں ملتی کہ یہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی, گناہ تمہیں پتہ ہوتا ہے برائی ہے. تو اپنے آپ کو پارسا سمجھنا اور دوسرے کو برا سمجھنا یہ درست نہیں ہے. مسجد میں شخص نماز پڑھا رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی خلف کل بر مفاجر اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہہ دیا برا ہے جو مسلمان نماز پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھو, بات ختم ہو. وہ جیسا بھی ہے اس وقت نماز پڑھا رہا ہے, آپ آ گئے, آپ نماز پڑھ لیں, آپ جانا ہے اپنے اپنا کام کرنا. تو اس میں کیا ہے جب اللہ قبول کرتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا حکم دیتے ہیں, ہمیں کیا جھگڑا فلاں کیوں پڑھا رہا, فلاں کیوں پڑھا رہا. لیکن ایک اسی بات کو دیکھ لیجئے کہ امت میں کتنا تو فرق ہے. آمین بلند آواز سے کہنی ہو یا خاموش, اس پہ جھگڑا چل رہا ہے. امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ہے, سورت فاتحہ نہیں پڑھنی, اس پہ جھگڑا چل رہا ہے. اگلے دن یہ ساتھی کا خط تھا کہ مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں تم امام کے پیچھے سے فاتحہ نہیں پڑھتے, تمہاری نمازیں قبول نہیں ہوں گی. میں نے کہا ان سے پوچھو تمہیں قبول یا رد کرنے کا اختیار کس نے دیا, تم کون ہوتے کسی کی نماز قبول کرنے والے یا رد کر, تمہاری نماز پڑھ رہا. تو اختلافات ہیں اور ہونے چاہیے, اس لیے کہ ہر انسان کی ذہنی استعداد اور فکری استعداد ایک سی نہیں ہوتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خندق سے واپسی ہوئی, آپ نے ابھی زرہ نہیں اتاری, خیر مبارک اتارا اور سر اقدس پہ پانی کا ایک چلو ڈالا, دوسرا جا ڈالا, تیسرا دھویا, تو وہی آئی کہ ذرا مت اتاریے, اب ہم پھر اللہ کی طرف جائیے. آپ نے حکم دے دیا کہ کوئی شخص ہتھیار اتارے گا نہیں, سیدھے بنو قریظہ پہنچو. اور کیونکہ زور بھر گئی تھی کہ آپ وسلم نے فرمایا کہ اثر کی نماز یہاں پڑھو, مراد یہ تھی کہ جلدی پہنچو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خیر مبارک زیر تنگ فرمایا اور تیار ہو گئے نکل کر. راستے میں اثر کا وقت آ گیا تو مجاہدین اللہ کے وہ مقرر بندے جو 40 دن خندق میں رہے تھے, بھوک پیاس سردی کی شدت جنگ تکلیف ساری بھگت کر آ رہے تھے اور پھر آگے محل پر جا رہے تھے, ان میں بھی بات سمجھنے میں اس طرح سے رائے ہو گیا. اس نے کہا چلتے چلو, رکو مت, اثر وہاں پر نہیں ہے. دوسرے نے کہا بھائی حضور نے محاورہ تن فرمایا اثر وہاں پر ہو, جب میں حضور ہمیشہ تاکید فرماتے ہیں کہ نماز اگر وقت پڑی جائے تو وہاں جا کر بھی نماز ادا کرنی ہے، یہاں بھی کرنی ہے، وہاں دیر ہو جائے گی، یہاں بر وقت ہو جائے گی، تو نماز یہاں ٹول دی جائے، نماز کا وقت تو وہاں بھی چاہیے، یہاں بھی چاہیے. اور وضو ہمیشہ تلقین فرماتے ہیں کہ نماز پہلے وقت میں پڑھو، تو نماز پڑھ لینی چاہیے، پھر وہاں پہنچ جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی نہیں، سادہ سا حکم ہے حضور کا، کیا سر وہاں جا کر پڑھو، بس بات ختم. تو آگے کچھ لوگ جو اس طرف تھے وہ چلے گئے، انہوں نے اثر وہاں جا کر پڑھی. کچھ لوگوں نے وہاں راستے میں پڑھ لیے، ان کے سارے ہونے تک یہ بھی پہنچ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے. تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کی گئی، لیکن کچھ لوگوں نے نماز راستے میں پڑھ لی. ان کا خیال یہ تھا کہ آپ اول وقت پڑھنے کی تلقین فرماتے ہیں، لہٰذا نماز اول وقت پڑھنی چاہیے، پھر وہاں پہنچ جاتے ہیں. اور دوسروں نے کہا کہ جب حضور نے حکم دیا سر وہاں ہوگی، تو اس میں تعویل کی کہہ دینا، اسے نہیں جا کر پڑھیں گے، اول وقت ہو یا آخر وقت. آپ نے سکوت فرمایا اور دونوں کی رائے قبول فرمائی، اس لیے کہ دونوں طرف خلوص تھا. کوئی اپنی بات منوانے کے لیے نہیں کہہ رہا تھا، ان کی رائے میں بھی وزن تھا کہ حضور فرماتے ہیں اول وقت پڑھو، یہ بھی حضور کا حکم ہے. اور اگر وہاں پہنچیں گے تو وہاں بھی اصل تو پڑھنی ہے، تو یہاں پڑھ لیں. دوسرے نے کہا جی حکم ہے، سیدھا سیدھا وہاں جا کر پڑھو. تو آج سلم نے سکوت فرمایا اور کسی کو کسی پر ترجیح نہیں دی، دعا فرمایا دونوں ہاتھوں. یہی فری اختلاف ہے، آمین کہنا اس کا کوئی ممکن نہیں ہے، سب آمین کہتے. اب یہ تو اصل ہے، اب فرا کیا ہے، بلند آواز سے کہی جائے یا آہستہ سے کہی جائے، اس میں فرق ہو تو کیا ہوا. تکبیر کہنے اور تکبیر پر ہاتھ اٹھانے پہ کوئی اختلاف نہیں، سارا جو بھی بندہ نماز کی نیت کرتے وہ تکبیر بھی کہتے، ہاتھ بھی اٹھاتے، انگوٹھی بھی اٹھاتے، مالکی بھی اٹھاتے، شافی بھی اٹھاتے، انگلی بھی اٹھاتے، سارے کہنے کے ہاتھ لگا. اب آناف کے نزدیک پہلی تکبیر پہ ہاتھ اٹھانے سے ہاتھ اٹھانے کا حکم پورا ہو جائے، ہر تکبیر کو اٹھانا ضروری نہیں. دوسرا امہ کہتے ہیں جب اللہ اکبر کہے تو ہاتھ کانے کی طرف لے جاؤ، یہ فری اختلاف ہے. اصل تو یہ تھی کہ تکبیر کہی جائے اور اس پر ہاتھ کانوں کو لگایا جائے، اس کو تو سب کہہ رہے ہیں. آگے اس کی وضاحت میں تھوڑا تھوڑا فرق، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور یہ اختلاف صحابہ کرام میں بھی تھے، انہیں کو مشاجرات صحابہ کہا گیا ہے. صحابہ کرام میں جھگڑے نہیں تھے، یہ فری اختلاف تھے، اور اسے مشاجرہ کہا گیا. مشاجرہ شجر سے، جس طرح کسی درخت کی ٹہنیاں بہت گھنی ہو جائیں اور ایک دوسرے میں الجھ جائیں تو زیادہ گھنا سایہ ہو جاتا ہے، زیادہ مزیدار ہو جاتا ہے. تو صحابہ کرام کے ان فری اختلافات کو مشاجرات کہا گیا کہ ان کی وجہ سے احکام نبوی کی خوب وضاحت ہو گئی، ان کا ہر پہلو سامنے آ گیا اور عمل کرنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی کہ اس طرح سے کر لے گا تو اس طرح سے کر لے گا. تو اختلاف رائے اگر فرع میں ہو، اصل میں نہ ہو، تو وہ اختلاف نہیں ہے. وہ سمجھ کا فرق ہے، دانست کا فرق ہے، علم کا فرق ہے. ایک بات جو کی جا رہی ہے، اپنی اپنی استعداد کے مطابق ہر بندہ اس سے مستفید ہوگا. سب کے سمجھنے کا لیول ایک، سب کے سننے کا لیول ایک نہیں ہے. قوت سماعت میں فرق ہوتا ہے، قوت بصارت میں فرق ہے، اسی طرح سمجھنے کی قوت بھی، ہر ایک ادراک بھی ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے. لیکن جب یہ اختلاف یہ صورت اختیار کر جائے کہ دوسرے کی ایزا کا سبب بننے لگے، تو پھر یہ عذاب الہی بن جائے. جب اختلاف بڑا اختلاف ہو جائے، دوسرے کو منوانا مقصود ہو، اسے طے کرنا، اسے شکست دینا مقصود ہو، تو پھر یہ عذاب الہی بن جاتا ہے. سنا تو وہ قادر ہے اس بات پہ یلوسا تم شیعہ تم گرو گرو کر دے رجزی کا باد تم باس آباد اور ایک گروہ دوسرے گروہ پر چڑھ دوڑے اور قتل و غارت کرے اور تباہی کرے یا اسے ذہنی طور پر پریشان کرے یا اسے مادی طور پر نقصان دے. یہ عذاب اس صورت میں آتا ہے جب آپ مرکز سے کٹ جاتے ہیں, جب امتی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ جاتا ہے اور اپنی رائے پہ عمل کرنے لگتا ہے. اگر کوئی اختلاف پیدا ہو, جھگڑا پیدا ہو جائے کسی بات میں, جھگڑے ان کے نازا تم سے شاطنازا پیدا ہو جاتا ہے. ترجیح اللہ علیہ رسول, اللہ اللہ کے رسول کی طرف لٹاؤ. اسی طرح سلسلے میں جماعت میں کوئی اختلاف رائے آتا ہے تو اسے شیخ کے پاس پیش کیا جانا چاہیے, اسے تیار ہونا چاہیے, اور جو فیصلہ ہو وہ ہر ایک کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے. قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ مسلمان یا مومن نہیں ہو سکتے, حتیٰ یحاکم تم فی ما شجر بینہم, جب تک اپنے جھگڑے پر آپ کو حاکم مقرر نہ کر لیں. اور پھر یہ نہیں کہ صرف رسول اللہ سے فیصلہ کرو, بلکہ جو فیصلہ آپ دیں وہ سچے دل سے قبول کرے, کسی کے دل میں کوئی اس کے خلاف رنجش نہ آئے. سن اللہ لو دین ہر دن نما کر رہے تھے, کسی کے دل میں رائی برابر یہ بات نہیں ہے کہ ایسا فیصلہ کیوں ہوا, بلکہ خلوص دل سے یہ سمجھیں کہ جو فیصلہ ہوا ہمارے لیے وہی حکم ہے. اللہ کریم مہربانی فرمائے, ٹوٹی پھوٹی عبادات کو بھول فرمائے, کوتاہیوں گناہوں سے درگزر فرمائے, لیکن انسان کیونکہ مکلف ہے اسے اپنے کردار کی ہر وقت فکر رہنی چاہیے, اپنی سوچوں کا احتساب کرتے رہنا چاہیے, اور اپنے آپ کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے, محاسبہ اپنا کیا جانا چاہیے. اس سے پہلے سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اپنا محاسبہ کیا کرو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے, اور فرماتے تھے دوسروں سے عبرت حاصل کیا کرو اس سے پہلے کہ تم کسی اور کے لیے عبرت بن جاؤ. تو میرے بھائی, سب باتوں کی بنیاد تعلق اور پیوستگی سے ہے. اپنے آپ کو اپنے مرکز سے پیوستہ رکھو, اعتماد باہر رکھو اپنا, اور کوئی صورتحال کوئی بات ہو اسے اپنے اور دوسروں کے بھلے کے لیے پیش کرو, بے تکلفی سے بات کرو, ہر ایک کا حق ہے. اللہ کریم سب کو استقامت و دین نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, رب العالمین والصلاة والسلام علی ربنا لا تاخذنا عن نسینا.